ということです。
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام صدق الله العظيم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جو خادم رسول بھی مشہور تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے اور خلافہ راشدین کے بعد سب سے افضل صحابی اور سب سے فقیہ انہی کو کہا جاتا ہے، کان افقہ الصحابہ بعد خلافہ راشدین. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے تشریف لے گئے تو وہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے سے چکے جاتے تھے اور وہاں کے عامل تھے، تو کہا کہ بھائی عبداللہ نے جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصحاب کو دیکھا بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور یہ خادم بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جوتی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی مبارک کے اٹھا کر نالین مبارک کپڑے میں لپیٹ کر بغل میں دبا لیتے تھے. یہ جو جوتی اٹھانے کی طریقہ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ پرانا چلا ہے، کہتے ہیں جوتی اٹھا اللہ والوں کی، تو یہ جوتی طریقہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا چلا ہے. صحابی رسول کا طریقہ یہ کہ یہ اٹھا لیتے تھے اور جوتی اتار کے عصا پکڑا دیتے تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے فارغ ہوتے تو جوتی مبارک رکھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوتی مبارک کو پہن کر عصا لے لیتے. خادم تھے یہ. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں کانا سادسن فی الاسلام، میں اسلام میں چھٹا ہوں، چھٹے نمبر کے مسلمان ہیں. اللہ اکبر. ان کے اسلام کا بھی عجیب واقعہ تھا کہ جب یہ اسلام لائے تو ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں یہ بکری چرا رہے تھے، تو انہوں نے دودھ مانگا تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو امانت ہے، میں نہیں دے سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ایسی بکری لے آؤ کہ جس نے بچہ نہ دیا ہو، کیونکہ دودھ کے لیے بچہ ہونا شرط ہے نا بھائی، جس بکری نے بچہ نہیں دیا ہو وہ دودھ بھی نہیں دیتی وہ بکری. تو یہ ایسی بکری کو لیا ہے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک اس کے تھن پر پھیرا تو وہ نیچے لٹک گئے بوجھ سے، دودھ کے بوجھ سے. بس پھر آپ نے دودھ دھویا، دودھ نکالا، دوہنا بولتے ہیں اس کو، دھونا نہیں دوہنا، دودھ نکالنا، خود بھی پیا، حضرت ابو بکر کو پلایا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پلایا. فرماتے ہیں اتنا تھا کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا وہ. جب خوب اچھی طرح سحر ہو گئے پی لیا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے مبارک پھر پھیرا، وہ دوبارہ برابر ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں کبھی. یہ معجزہ دیکھ کر یہ آپ مسلمان ہو گئے، اسلام لے آئے. یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر آپ اسلام لے آئے. اور ان کی شکل مبارک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی. کہتے ہیں کہ کان اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ شباہت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے اندر آتی تھی. عاشق تھے نا، اور محبت وہ چیز ہے کہ عاشق کو محبوب جیسا بنا دیتی. کیا کر رہا ہے بھائی؟ پوچھا کہیں گا تو آرام سے بیٹھ. تو محبت وہ چیز ہے کہ عاشق کو محبوب جیسا بنا دیتی ہے. اگر فلم اسٹار کی محبت ہو تو جیسی پتلون وہ پہنتا ہے چاہے وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی بھی ہو پچھلے والے حصے سے تو یہ بھی پھاڑتا ہے, اور اگر گھٹنے سے پھٹی ہو تو گھٹنے سے پھاڑتا ہے, اور جیسی قمیص وہ پہنتا ہے یہ بھی پہنتا ہے. اگر کسی فلمی اداکار کی ڈانس پسند ہے تو یہ بھی ویسے ہی ناچتا ہے اور کہتا ہے میں بھی بریک ڈانس کروں گا, اور ویسے ہی اپنے جسم میں لہریں نکالتا ہے. سامنے آ جاؤ بھائی, سامنے آ جاؤ. ماشاء اللہ, کیا آپ کی جیب میں ٹوپی نہیں ہے؟ جیب میں نہیں ہے, بس پھر تو معافی ہے, اور کیا کہیں اور ہے. وہ سر اور ٹوپی میں فاصلہ ہے. تو جیسے جس کی محبت ہوتی ہے وہ ویسے ہی بناتا ہے اپنے کو. اب کرکٹر کی محبت ہے, اگر کسی بیٹسمین کی محبت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ چل رہا ہے, اور چلتے چلتے بس نہ بلہ ہاتھ میں ہے نہ گیند ہے, بس چھکے مار رہا ہوتا ہے. شاہد آفریدی کی محبت ہے تو بس اسی کی طرح بلے گھماتا رہتا ہے, لپاڑے مارتا رہتا ہے. اور اگر کسی بالر کی محبت ہے تو چلتے چلتے بالنگ کراتا رہتا ہے. اگر ہیروئن پہ دل آ گیا تو ویسے ٹھمکے بھی مارتا ہے. تو محبت جو ہے, محبت وہی اثر دکھاتی ہے. یہ محبت کے اندر کرامت ہے کہ وہ اثر دکھاتی ہے کہ عاشق جو ہے محبوب جیسا ہو جاتا ہے, عاشق اپنے معشوق جیسا ہو جاتا ہے. لہذا اگر عشق میں, عاشق میں اور معشوق میں کچھ فاصلہ نظر آئے, ماشاءاللہ, واہ بہت عقل مند ہے یہ دوست, یہ ان کی ہوشیاری ہے ماشاءاللہ, یہ ان کی دلیل بہت عقل کی ہونے کی ہے, اور ایسی عقل والا اللہ کے راستے میں بہت آگے جاتا ہے. کیونکہ انہوں نے آسرا نہیں کیا, اپنا مال قربان کر کے دوسری ٹوپی لے لی. ماشاء اللہ, مبارک ہو یہ عقل مندی. ایک عقل وہ بھی ہے جو کہتی ہے سائنسدان پیدا کرو, سائنسدان. تو یار نے کہا, کسی نے کہا, شاید وہ ہو سکتا ہے وہ مقرر بھی ہو, اس نے کہا کہ بھائی ہم نے تو بہت سائنٹیفک طریقے لگائے اور سائنٹیفک طریقے سیکھے بھی اور لگائے بھی, لیکن سائنسدان نہ پیدا کر سکے. تو پوچھا گیا, بھائی آپ نے سائنٹیفک طریقے سیکھے کہاں سے؟ تو اس نے کہا کیبل سے, ننگی فلموں سے, انڈین فلموں, انگریزی فلموں سے سیکھے, لیکن ہم تو کوئی سائنسدان پیدا نہ کر سکے. اور جنہوں نے سائنسدان پیدا کیے انہوں نے کیا کمال کر لیا. جب سیلاب آیا تو ان کو اپنے سائنسی ادارہ, تحقیقی ریسرچ سینٹر ناسا کے نام کا بند کر کے بھاگنا پڑا, کیونکہ اندیشہ تھا کہ اس کے تو ڈوبا ہے سیلاب, ہم کو بھی لے ڈوبے گا. تو اس نے کہا کہ سائنسی ادارہ تو ڈوب جانے دو, ہم تو اپنی جان بچائیں. اور وہ عقل جو اللہ کو, اللہ سے تعلق کو مضبوط کرتے بندے کا, وہ عقل, وہ حقیقی عقل وہی ہے. حقیقی عقل وہی ہے, عقل وہ ہے جو مخلوق کو خالق سے ملا دے. عقل وہ ہے, عقل مندی ہے کہ انجام کو پر نظر رکھنا, اور مخلوق کو خالق سے ملا دینا, اور فانی زندگی کو غیر فانی زندگی سے مسافہ کرانا, یہ عقل مندی ہے, نہ کہ فانی چیزوں پر مرنا عقل مندی ہے. بتاؤ بھائی, اگر کوئی شخص شامی کباب اور بریانی میں مرتا ہے, فانی ہے کہ نہیں ہے؟ آغاز تو کتنا, آغاز کتنا چمکدار اور خوشبودار اور مرچے دار, اب چاہے ہو نہ ہو ہم نے خود ہی لغت ایجاد کر لی. کوئی لغت ہے, کوئی اس کے مخلوق کے کلام ہے, اس میں اس کے اندر تبدیلی کا حق حاصل ہے مخلوق کو. خالق کے کلام میں مخلوق تبدیل تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن مخلوق کے کلام میں مخلوق تبدیل کر سکتا ہے، مخلوق کے کلام کو مخلوق تبدیل کر سکتا ہے اور ایجاد بھی کر سکتا ہے. زیادہ مرچے دار، یہ کبھی لغت سنی؟ نمک دار، خوشبو دار، یہ تو سنا ہوگا، لیکن مرچے دار کبھی سنی؟ بس کر لیا جاؤ. ایسے تو اسی لیے کسی عورت نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ بہن یہ فوج کیا ہوتی ہے؟ فوج. تو اس نے کہا ارے فوج کیا ہے، میرا میاں ہوا، تیرا میاں ہوا، اس کا میاں ہوا، سارے مرد مل کے فوج بن گئے. مردوں کے ملاپ سے فوج بنتی ہے، اور جو منہ سے نکل گیا وہ لغت بن جاتی ہے. اب شامی کباب اور بریانی کا انجام کتنا ہے، کیسا کہ خوشبو پاگل ہو رہا ہے، لیکن انجام کیا ہے؟ لیٹرین میں بیٹھ کے زور لگا رہا ہے، یہی انجام ہے نا بھائی. اور بلکہ جتنی مرغن، ارے میاں تو کیسے بیٹھا ہے ایسے بیٹھے، اگر تھک جاؤ تو چلے جانا، ٹھیک ہے. جتنی مرغن غذا کھائے گا تو اس کی ہوا میں گندی ہوا بہت بدبودار ہوگی، کیونکہ ہوا تو نکلے گی کہ نہیں نکلے گی، بلکہ ہوا پینے کے لیے، ہوا نکالنے کے لیے سیون اپ پیتا ہے، کیونکہ سیون اپ ہوا اور ون ڈاؤن ہوا. جناب دیکھیے، سات اوپر گیا، سیون اپ، سات اوپر گیا، ون ڈاؤن، ایک نیچے آیا، اس طبیعت ہلکی ہوئی. ملا کی زبان سے یہ باتیں بھی دیکھو، کہتے نا کہ جی اب ہوا، اب گیس نکل رہی، اتنا کھا لیا، تو اس کو کہا کہ پھر کہتا ہے کہ چلو بھائی سیون اپ پیو، تو سیون اپ ہوگا اور ون ڈاؤن ہو جائے گا، جیسے ہی ڈاؤن ہوگا تو اس کا سگنل بھی ڈاؤن ہو جائے گا، ورنہ پریشان رہے گا کہ صاحب حکیم کہے گا معجون دو اور فلاں دو، کیونکہ چیز دو کہ بس گیسٹرول کھلاؤ، گیسٹرک کچھ کرو تاکہ جگہ بنے جگہ. تو آغاز کتنا اچھا ہے، انجام کیا ہے؟ سب لیٹرین میں جمع کیا کہ نہیں کیا؟ ایسا ممکن ہے کہ بہت ہی شاندار بریانی کھائے یا کباب کھائے یا قورمہ کھائے، چنگیزی بکرے کھائے، کڑھائی کھائے، لیکن اس کے بعد پخانہ نہ بنے. بلکہ اگر پخانہ نہ بنے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہے، ذرا دیکھیے ہم کو قبض ہوا ہے. پھر ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو پخانہ ڈھکیلنے کی دوائی دیتے ہیں، جیسے بھنگیوں کا ڈنڈا ہوتا ہے نا، گٹر بند ہو جائے تو وہ ڈھکیلتا ہے، دھکے مارتا ہے، ایسے یہ بھی پخانہ ڈھکیلنے کی دوائی ہے. اسی لیے میرے شیر فرماتے ہیں کہ آہ کیا بات یاد آئی، میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ دیکھو آملہ جو ہوتا ہے نا، آملہ، آملہ یہ مقوی دماغ ہے، آملے کا مربع. تو حکیم آتا ہے اور آملے کا تازہ تازہ پھل توڑتا ہے، تو جو پھل اپنے کو توڑنے سے اور اپنے کو حکیم کے پاس جانے سے محروم رہتا ہے، محروم رکھتا ہے اور کہتا ہے ہم نہیں جائیں گے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دھوپ کی گرمی اس کو سکھا دیتی ہے اور پھر وہ پڑاک کر کے نیچے زمین پر گرتا ہے. اب وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے آملہ بن سکے، بلکہ اب وہ اس کو جو ہے بنیا آتا ہے اور ایک بیلچہ اٹھا کر اس کو ایسے مارتا ہے اور سب جمع کر کے بورے میں بھر کے لے جاتا ہے. پھر کوئی مریض آتا ہے کہتا ہے صاحب مجھ کو قبض کی بیماری ہے، تو بنیا اس کو جو ہے وہ آم لے کے جو سوکھا سوکھی ہوئی یہ اس کو دیتا ہے، کہتا ہے یہ پانی سے پھانک لو. تو اب یہ پہانا ڈھکیلنے کے کام آتا ہے، اب وہی پہانا ڈھکیلنے کام. اور اس کے برعکس وہ آملہ جس نے حکیم کے پاس جانا منظور کیا اور کہا کہ میں تو جاؤں گا بھائی، ہمیں تو اس سے کام ہے، اپنے کو مٹایا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، حکیم اس کو لے جاتا ہے، پہلے شیرہ تیار کرتا ہے، آگ دیتا ہے، مجاہدہ برداشت کرتا ہے، آگ دیتا ہے، پھر آملے کا مربع بناتا ہے، پھر اس کو چاندی کی، اس کو شیشے کے مرتبان میں سجاتا ہے، پھر اس پر چاندی کا ورق لگاتا ہے. اب صدر، وزیر اعظم، امیر، وزیر، مفتی اعظم، علماء، دین کے کام کے کرنے والے، ان کو حکیم لکھتا ہے کہ آپ آملے کا مربع کھائیں، آپ کے دماغ کو جو ہے یہ طاقت بخشے گا. اب دیکھ لو دونوں آملے ہیں، لیکن فرق کیا ہے دونوں میں، ایک نے اپنے کو فنا کیا، مٹایا، نتیجے میں اس کو بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں. اور اس کی قسمت کیا کہ دماغ کی طاقت بن رہا ہے اور دین کے کام میں استعمال ہو رہا ہے. اور وہ جس نے اپنے کو کہا کہ میں وی آئی پی ہوں, ہم کیوں کسی کی غلامی برداشت کریں, ہم کیوں کسی بندے کے غلام بنیں, وہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بنیا اٹھا کر لے گیا, اب وہی پخانا ڈھکیلنے کی کام آ رہا ہے. ایسے ہی جو لوگ اللہ والوں سے اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں, سچ بتاتا ہوں یہ بھی پخانا ڈھکیلنے کے ہی کام آتے ہیں. ان کی زندگی کیا ہے, رات کو کھایا صبح لیٹرین میں جمع کر دیا, پھر دن بھر کیا کرتے رہے, پھر پخانا بنانے کا انتظام کرتے رہے, وہ چیز حاصل کرے جس سے پخانا بنے, پھر پخانا بنایا پھر ڈھکیل دیا. یہ زندگی ہے, یہ بھی کوئی زندگی ہے بھائی؟ اللہ والوں سے مستغنی رہ کے خالق کو نہ پہچانا کوئی زندگی ہے میرے دوست؟ زندگی بھر بس پخانا, وہی کہ پخانا بند ہو گیا تو مصیبت, زیادہ جاری ہو گیا تو مصیبت. یہ زندگی کا مقصد بنا ہے. تو میرے دوستو فانی ہے نا, شامی کباب اور بریانی فانی پر فدا کیا, مکان ہے یہ بھی فانی ہے, ٹوٹ گیا گر گیا منتقل ہو گیا یا قبر میں چلا گیا, مالک مکان صاحب قبر میں چلے گئے, بڑی بڑی تختی لکھی ہوئی ہے فلاں مرزا صاحب, فلاں فلاں بیگ صاحب اور فلاں فلاں خان صاحب. اب وہ مالک کے ساتھ یہ حال ہوا کہ آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. اب خاموشی چھا گئی, اب موت آئی, اس نے لپیٹا, بڑے بڑے ہوش مندوں کے ہوش اڑا دیے, اب قبرستان میں لیٹا ہوا ہے. بس بیٹے نے ابا کو قبر میں دبایا اور واپس آیا اور ہتھوڑی لی, پلاس لیا اور نیم پلیٹ نام کی تختی اکھاڑ دی اور اس کی جگہ اپنے نام کی تختی لگا دی. یہ ہے انجام, یہ انجام کس کا ہے, مکان پر کا انجام ہے, ختم, نام بدل گیا. لاؤ جی اب کہاں ہے, اب کیا کرے گا, فانی ختم. روپیے پیسے سے دل لگایا, ارے روپیہ تو اتنا بے وفا ہے کہ جب تک جیب سے نکلے نہیں کچھ آتا نہیں ہے. ایسا ممکن ہے کہ آپ جو ہے کیلے والے کے پاس جائیں اور کہے دیکھو یہ 500 روپے کا نوٹ ہے, مجھے ایک درجن کیلے دے دو. اس نے کہا جی بہت اچھا, یہ لیجیے کیلا تیار کر دی, لاؤ پیسہ. خیر تمہیں نوٹ دکھا تو دیا میں نے کہ کافی نہیں ہے یہ, تو کیلے والا کہے گا کیا تم نے ہم کو بیوقوف سمجھا ہے, جب تک تم پیسہ دو گے نا یہ کیلا نہیں ملے گا. تو فانی ہے نا, نکل, بے وفا ہے, بے وفا, بے وفا. اب بے وفا جسے آپ جیب سے نکلیں اس کے بدلے میں کوئی چیز آ رہی ہے, ختم ختم. اب کیا کر سکتا ہے, دادا روپیہ بھی ہوا نا بے وفا اور مر گیا, تو کسی نے ایک بیٹے نے فلاں چیز دبا لی, اس نے وہ پیسہ ہاتھ آیا, وہ ختم. ابا جان اس ساری زندگی اس فکر میں تھے میری اولاد کو پیسہ ملے اور بیٹے نے مرتے ہی بس مرنا ہے کیا, زندگی میں کر لیتے ہیں, زندگی میں نہیں چھوڑتے, کاغذات چرائے جلدی سے اپنے نام کیے, ابا کو خبر ہی نہیں ہے, قابض بن بیٹھے قبضہ کر بیٹھے. یہ ہے دوستو, یہ ہے فانی. وزارت عثمان کی کرسی ہے, کرسی پر بیٹھا ہوا ہے, نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا بھی ہے جو اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا, ہے کہ نہیں ہے, کروٹیں بدلتا ہے, حکومت بچانے کی فکریں کرتا ہے. اور پھر 5 سال کے بعد وزیر اعظم صاحب, وہ جیسے ایک نمائندہ تھا, وہ الیکشن میں کھڑا ہوا, دیکھو بھائی دور دور نہ بیٹھو, قریب قریب آ جاؤ, خالی جگہ کو مت چھوڑو. ایک نمائندہ الیکشن میں کھڑا ہوا, اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت مغرور اور متکبر ہے. اب یہ بات اس کو بھی سنگن لگ گئی نا, تو اس جلسے میں تقریر کے لیے کیا, تو اس نے کہا کہ لوگوں تم لوگ کہتے ہو کہ میں مغرور اور متکبر ہوں, اگر تم بتاؤ میں مغرور اور متکبر ہوتا تو تم جیسے دو ٹکے کے آدمیوں میں آتا؟ اگر میں مغرور و متکبر ہوتا تو تم جیسے دو ٹکے کے لوگوں میں آتا؟ نہیں سر. اب وہی جب وزارت عثمان کی کرسی میں ہے کسی کو خاطر میں نہیں رکھتے. پھر جب الیکشن کا زمانہ آتا ہے تو وہ جھاڑو لے کر اور گٹر کے ڈھکنے اٹھا کر اور ڈھکن اور گٹر کے بھی صاف کرانا پڑتا ہے بیچارے کو. ووٹ چاہیے نا. یہ ہے دوست, پانچ سال کے بعد حکومت بدل گئی. رات کو سوئے بادشاہ ہیں, صبح اٹھے تو جیل میں پڑے ہوئے, اور پھر اپنے ملک میں گھسنے کی اجازت ملے گی. کیا ہے دوستو, سب کیا ہے؟ فاتبیرو یا اولی الابصار, عبرت حاصل کرو. اے اہل بصیرت والو, آنکھوں والو, عقل والو, عبرت حاصل کرو. یہ سب عبرت کی باتیں ہیں. بادشاہ ہے, مر جائے گا. ایک بادشاہ کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تم ایک وصیت نامہ لکھا کہ یہ وصیت نامہ ہے بھائی, میرے مرنے کے بعد میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے نکال دینا, اور ایک وصیت نامہ لکھا کہ یہ وصیت پڑھ کے سب کو سنانا جو جنازے میں آئے, سب کو یہ پڑھ کر سنانا. بہت اچھا وصیت پہ عمل کیا, انتقال ہوا, ہاتھ کا کفن سے نکال دیا اور وصیت پڑھی. کہا کہ میں بادشاہ ہوں, میں بادشاہ تھا, شاہی محل, شاہی سلامی, شاہی کھانے, شاہی کباب, شاہی بریانی, شاہی قورمہ, شاہی لانڈیاں, بیوی بچے, شاہی دولت, شاہی خزانہ, شاہی محلات, شاہی توپوں کی سلامی, شاہی گتے, شاہی قالین, شاہی تخت, شاہی تاج, سب کچھ. لیکن آج جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو اے دنیا والوں دیکھو کہ سب کچھ, دنیا کی ہر چیز موجود, لیکن جب میں دنیا سے جا رہا ہوں تو خالی ہاتھ جا رہا ہوں, خالی ہاتھ جا رہا ہوں, کچھ اپنے ساتھ نہیں لے کر جا رہا. اسی کو میرے مرشد فرماتے ہیں کہ آہ جب دنیا سے کوئی, ایک آہ کیسی کہ ذرا دیکھے تو کیا کر رہا ہے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے, آہ جب دنیا سے کوئی آخرت کو جائے, بس اکیلا جائے, بس اکیلا جائے اور سب دھرا رہ جائے, جو کچھ بھی ہے وہ سب یہاں رہ جائے گا, کوئی چیز ساتھ جانے والی نہیں ہے, کوئی چیز بھی ساتھ جانے والی نہیں ہے. اور اپنے حال دیکھیں, جوانی ہے, کب تک ہوگی؟ ایک دن کمر جھکے گی کہ نہیں جھکے گی؟ آنکھوں پہ پونے 12 نمبر کا چشمہ لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ کالے بال سفید ہوں گے نہ ہوں گے؟ دانت اکھڑیں گے نہیں اکھڑیں گے؟ پھر ابھی جو برش کرتا ہے, مسواک کرتا ہے, پھر دانتوں کو نکال کر اس پر ٹوتھ برش کر رہا ہوگا, بڑے میاں ہاتھوں میں راشا, گردن بھی ہلے گی. اپنا یہ حال ہے بھائی, بتاؤ جوانی ہمیشہ رہے گی؟ ہے کوئی ایسا آب حیات پینے والا کہ جوانی ہمیشہ رہے؟ یہ سورج کا طلوع اور اس کا غروب بڑے بڑے جوانوں کو بٹھا کر دیتا ہے, بڑے بڑے ورلڈ آرڈر والوں کو اٹھا کے پٹخ دیتا ہے, بڑے بڑے سرخ نشانات والوں کا نام و نشان مٹا دیتا ہے, بڑے بڑے تخت و تاج والوں کو تخت والوں کو تختے پہ چڑھا دیتا ہے. سورج کا طلوع اور اس کا غروب. کہاں جا رہے ہیں دوستو ہم لوگ, کہاں جا رہے ہیں؟ ذرا دیکھو تو سوچے, اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے, دماغ کے اندر بھوسا نہیں بھرا ہوا, عقل ہے نا. کہتے ہم بڑے عقل مند ہیں, سوچے ذرا ہم لوگ اپنے گریبان میں جا کے ہم کس چیز کو کس پہ دل لگا رہے ہیں, اپنی فانی زندگی کو فانی پر فانی کر رہے ہیں, فانی چیزوں پر. اگر کسی لڑکی پر مرے ہیں, آج 16 سال کی لڑکی ہے, کیا ہمیشہ 16 سال کی رہے گی؟ جب بڈھی ہوگی تب کیا کرے گا جی؟ کیا ہمیں محبت ہے؟ ارے بھائی محبت محبت کو چھوڑو, محبت کی بیہودہ باتیں چھوڑو. محبت اگر ہے تو وہ محبت کے اندر مداومت ہونی چاہیے, ہمیشہ کی ہونی چاہیے. یہ کیا بات ہے کہ وہی 16 سال کی لڑکی, وہی 16 سال کی لڑکی جب بڈھی ہو جائے گی, میں پوچھتا ہوں سچ سچ بتائے, سچ سچ بتائے, اپنے دل پر ہاتھ رکھے, اس سے بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ بتاؤ بھائی, چھوڑ کے بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ بڑھیا سے کوئی دل لگائے گا؟ ہے کوئی ایسا عاشق
جو بڑھیا سے کہے کہ بھائی ہم نے تم سے محبت کی ہے, ہم تم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے, ہے کوئی ایسا عاشق دنیا میں؟ کافر بھی اس سے دل نہیں لگاتا, کافر بھی بھاگتا ہے اس سے. جو دنیا پرستین کے اندر کتنا ڈوبا ہوا ہے, مسلمان کی تو زندگی کچھ اور ہے. وہ تو یہی کہتا ہے کہ ہٹو میری نظروں سے امواج رنگی, یہ کشتی پیا کے نگر جا رہی ہے, ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. مسلمان تو پھر بھی ایک نظریہ رکھتا ہے, کافر کا تو سارا مدار دنیا کی عائش پرستی میں ہے, اس کی تو ساری زندگی کا محور عائش پرستی ہے, وہ بھی بڈھی سے دل نہیں لگاتا, بڈھے کو وہ بھی نہیں دیکھتا. جس کی جوانی پر مر رہا تھا, جس کی لونڈے کی یا جس لونڈیا کی, جب وہ بڈھا یا بڈھی ہو جائے پوچھے گا اس کو؟ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا, میر کا معشوق جب بڈھا ہوا, بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے. بتاؤ بھائی, اگر وہی لڑکی جو 18 سال کی جس کے عشق میں پاگل ہوا ہوا ہے, جی ہم عشق میں پاگل ہیں, پاگل بولتے ہیں کہ ہم پاگل ہیں, اگر وہی معشوق, معشوقہ, معشوق یا معشوقہ, معشوق اور معشوقہ, وہی جب بڈھی ہو جائے 18 سال کی, اس کا یہ حال ہو کہ اس کی گردن ہلنے لگے, آنکھوں سے بجائے شربت روح افزا کے اس سے کیچڑ رہنے لگے, اور زبان سے ہوٹ بجائے گلاب کی پنکھڑی کے لوہے کی ہتھکڑی معلوم ہو, اور گال بجائے کندھار کے انار کے وہ چھری اور جنگیاں اور سیاہ پڑ جائے, اور ناک کی اٹھان جو پہلے مردان کی پٹھان کی جیسی لگ رہی تھی, اب وہ ناک کی بھی ٹیڑھی ہو گئی, گردن ہلنے لگی, ہاتھوں میں راشا آ گیا, کمر چپکے مسلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. بتاؤ اس حال میں اگر وہ آئے کہ بھیا آپ تو ہمارے پرانے عاشق ہیں, ہم کو ذرا, جیسے ایک عاشق تھا اس سے شاعر نے کہا کہ اگر تم, تیرا ایک دل ہے, دل دل ہوتا ہے نا, دل پہ مرتے ہیں محبوب کے دل, تو اس نے کہا کہ میں تیرے ایک دل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا کی سلطنت دینے کو تیار ہوں, سمرقند اور بخارا تیرے ایک دل کے عوض میں دوں گا میں. لیکن تو کہا کہ اچھا آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہا چاہتے کیا, ایک جمعہ دے دو, اور کیا چاہتے ہیں, اور کیا مانگے گا اس سے, محبت میں کیا کرے گا, انجام تو ناپاکی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی ایسا کہے کہ جی ہم تو کچھ نہیں کریں گے, ہم پاک محبت کریں گے, یہ کیسی پاک محبت ہے کہ ذرا دیر معشوق کے پاس بیٹھے پاجامہ خراب ہو جائے, ناپاک ہو جائے, یہ محبت پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ بتاؤ بھائی, اگر پاک محبت ہے, اللہ کا نام ایک گھنٹہ لے, تقریر سنتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو حضور ٹوٹ جائے یا غسل کے ہاتھ ہوتا ہے بھائی, کوئی ایسا نہیں ہوتا ہے کیا؟ کبھی سنا مولوی کی تقریر سے سب لوگ پاجامے سنبھالتے ہوئے بھاگے؟ لیکن ان حسینوں سے گفتگو کرنا تو دور کی بات, اگر 5 منٹ ان کے پاس بیٹھ جائے بس حضور ٹوٹ جائے گا, ہے کہ نہیں ہے؟ بیٹھنا دور, کان سے گفتگو, زبان سے گفتگو, کان سے اس کی بات پہ سن رہا ہے تو بھی خراب ہو جائے گا پجامہ, اور زیادہ دیر اور بیٹھے پھر تو غسل کی بھی ضرورت پڑ, لہر اور ضرورت پڑ جائے گی, یہ ہے صاحب. تو بھائی جو 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 محبت, یہ کیسی محبت ہے, ناپاک کر رہی ہے, یہ سمجھ میں نہیں آتی. جو بھائی یہ محبت ہے کیا؟ یہ تو ناپاکی ہے, محبت تو کتنی پاکیزہ چیز ہے کہ صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, 70 صحابہ نے ایک ہی دن میں اپنی جانیں پیش کی, گردنیں کٹائی, اور جنازہ ان کا یہ کہہ رہا تھا کہ ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے, بے خودی چاہیے بندگی کے لیے. یہ محبت اس کو بولتے ہیں کہ اپنے محبوب کو خوش رکھنا, یہ کیا بات ہے کہ صاحب جب اس نے 5 دن نہ نہائے تو کیا حال ہوگا, کیسی بدبو اٹھے گی, بڈھا بڑھاپا دے گا, بھاگ اٹھے, یہ کیسی محبت ہے بھائی جو ناپاک کر رہی ہے؟ محبت تو بڑی پاکیزہ چیز ہے نا, یہ کیسی محبت ہے جو ناپاک کر رہی ہے؟ لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں محبت اور عشق ہے, یہ سب بیکار کی بات ہے.
تو اس نے کہا کہ میں تمہارے ایک دل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا دوں گا. سو معشوق نے مانا نہیں, اس نے کہا نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے. اس کے بعد زمانہ گزرا تو گال اور گال چکنے تھے, اب ان چکنے گالوں پر داڑھی آ گئی, ہونٹوں کے اوپر مونچھیں آ گئی, بڑی بڑی مونچھیں, گال بالوں میں چھپ گئے اور کالے بال سفید ہو گئے اور تل بھی کہیں چھپ گیا جس کے لیے تل ملا رہا تھا, جس تل کے لیے تل ملا رہا تھا وہ تل بھی چھپ گیا. اب اس کو پھر کڑکی آئی, کچھ گانے گھر میں فاقہ تھا تو اس کو یاد آیا میرا ایک عاشق ہے پرانا, ذرا میں اس سے جاتا ہوں, وہ مجھے سمرقند اور بخارا دے رہا تھا, میں اس کے پاس جاتا ہوں, اس سے کچھ فریاد کرتا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس اتنی بڑی سلطنتیں ہیں تو آپ مجھے سرکاری امداد کیجیے, سرکاری طور پر کچھ مجھے کچھ ڈالر دیجیے, کچھ بلین ڈالر کی آپ اگر مدد دے دیں تو جو ہمارے پیٹ پہ زلزلہ آیا ہوا ہے تو اس کے متاثرین کی ہم کچھ مدد کر سکیں, کچھ خیمہ ویمہ اس کو مہیا کریں, کچھ خشک دودھ اور کمبل ومبل دیں اس کو, پیٹ میں زلزلہ آیا ہوا ہے. پیٹ میں بھی زلزلہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ پیٹ میں زلزلہ آیا ہوا ہے. لہذا اس نے امداد مانگی بین الاقوامی طور پر, بین الاقوامی عاشق کے پاس گیا. اب عاشق نے جو اسے جا کر کہا کہ بھائی صاحب پہلے آپ میری محبت میں مجھ کو میرے دل کے بدلے میں سمرقند اور بخارا دے رہے تھے, تو آپ ایک کام کیجئے کہ سمرقند اور بخارا نہ دیجئے بلکہ یا تو سمرقند دے دیجئے, سمرقند دیجئے تو بخارا نہ دیجئے, اگر بخارا دیجیے تو سمرقند نہ دیجیے, دونوں میں سے ایک دے دیجیے, یا سمرقند دے دیجیے یا بخارا دے دیجیے. تو اب اس کا وہ نقشہ تو تھا نہیں, تو اس نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ سمرقند اور بخارا تو دور کی بات, سمرقند اور بخارا تو دور کی بات, اب تو میں تمہیں آلو بخارا بھی نہ دوں. تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے کہ آپ اب مجھ کو جو مجھے سمرقند اور بخارا دے رہے تھے تو اب مجھے آلو بخارا بھی نہیں دیتے, کیا بات ہے؟ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ جس حسن پہ مرے تھے وہ حسن تباہ ہو گیا, اب تو تم کو دیکھ کر میرے عشق کو 104 بخار چڑھ رہا ہے. جو اپنی جوانی میں کم عمری میں ملائم خان لگ رہے تھے, ملائم خان, لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ہی وہ خشب خان ہو جاتے ہیں. خشب خان جو لونڈا 16 سال میں جس کے پیچھے بڑے بڑے پیچھے گھومتے ہیں نا, پھر جب وہ عمر داڑھی نکل آئی, مونچھیں نکل آئی, یہ موٹا ہو گیا, تون نکل آئی, ناک بھی پکوڑے جیسی ہو گئی, تو پھر بڑے بڑے عاشق خان خسک خان ہو جاتے ہیں, وہ کھسک جاتے ہیں وہاں سے, پھر ملائم خان پہ خشب خان ہو جاتے ہیں. اب شیر سنیے, جب ملائم خان خشب خان ہو گئے, خشب, اب پوچھیں گے خشب کیا ہوتا ہے, اگر آپ حرم شریف جائیں حج کے زمانے میں خصوصاً, تو خشب اصل میں کہتے ہیں لکڑی کو, تو وہ حاجیوں کو ڈولی پر بٹھا کے کالے وہ گھومتے ہیں, آواز لگا دیتے ہیں خشب خشب خشب, حاجی ڈر کے رستہ چھوڑ دیتا ہے, ایسی پھرتی سے جاتے ہیں وہ. تو کیا بات ہے کہ خشب خان کو دیکھ کے کھسا خان ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بس جب وہ آئے خشب لے کر تو سب کھسک گئے وہاں سے. بس یہی ہے, جب ملائم خان خشب خان ہو گئے تو سارے عاشق خشب خان ہو گئے تھے, پھر سب بھاگ جاتے ہیں اپنے دیوانے غالب عشقیات اور شامی کباب اور بریانی اور میرنگا اور انڈا کباب اور پلاؤ, اور اس کو جو ہے وہ چیزیں پیش کرتے تھے, وہ سب چیزیں لے کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے, کہیں گے اب کسی اور عاشق کو تلاش کریں گے, اب تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. تو میرے دوستوں یہ حسن ثانی ہے نا, تو بتاؤ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو اپنی فانی زندگی کو ان فانی حسینوں پر فدا کرے, اگر اس کو الو اور گدا اور بیوقوف اور انٹرنیشنل بندر بولا جائے تو کیا یہ حقدار ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جو اپنی جوانی کو اپنے فانی وقت کو فانی چیزوں پر فدا کرتا ہے, بیوقوف کہلانے کا مستحق ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیے, عقل مندی تو نام ہی ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے. یہ شخص کیسا بیوقوف ہے جو انجام پر نظر نہیں رکھتا. ارے جوانی میں یہ حال ہے, جوانی میں یہ حال ہے کہ اگر یہ گندی ہوا کھول دے
ناک پہ انگلی رکھے گا نہیں رکھے گا، یا کہے گا واہ ہاں مجھ کو زعفران کی خوشبو آ رہی ہے، بتاؤ ناک پر انگلی رکھ کے بھاگے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ میرے دوستو درد دل سے کہتا ہوں کہ اپنی فانی زندگی کو، اگر فانی زندگی کو فانی زندگی پر فدا کیا، فانی چیزوں پر فدا کیا، تو سوائے افسوس کے، شرمندگی کے کچھ نہ ملے گا، صرف پچھتاوا ہوگا، صرف پچھتائے گا. لیکن اگر اسی فانی زندگی کو غیر فانی اللہ پر، ہمیشہ زندہ رہنے والے اللہ پر فدا کیا، تو یہی زندگی زندگی کہلانے کی مستحق ہوگی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ینفد، فنا ہو جائے گا. وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ فانی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. جو اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کرتا ہے، ارے بھائی ہر چیز مٹی کی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حسین مٹی کی ہے کہ نہیں؟ جتنے 16 سال کی لڑکی یا لڑکا کو قبر میں دفن کرو، 6 مہینے بعد قبر کھول کر دیکھو، وہاں پر سوائے مٹی کے کچھ نہ ملے گا. شامی کباب بریانی ہے، مٹی کے مکانات ہیں، مٹی کی گاڑیاں ہیں، مٹی کی ہر چیز ہے. تو اپنی مٹی کو مٹی پر مٹی کیا حاصل کیا ہے؟ مٹی ہے، مٹی خاک. لیکن اگر اسی مٹی کو، اپنی مٹی کو خالق کی مٹی پر فدا کیا جو ہمیشہ باقی رہنے والے، تب اس کا حاصل اللہ نکلے گا. فانی کو باقی پر فدا کیا تو کیا ہے؟ ٹوٹل باقی نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ بس قابل مبارکباد ہے وہ بندے جو اپنی فانی زندگی کو ہمیشہ رہنے والے اللہ پر، ہمیشہ باقی رہنے والے اللہ پر، کہ جس کی کوئی مثل بھی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کی کوئی مثل ہے، نہ اللہ کی کوئی مثال ہے. تو جو اللہ اپنی زندگی کو ہمیشہ باقی رہنے والے اللہ پر فدا کرتا ہے، اسی کی زندگی اصل میں زندگی ہے. اور جو اس نے اپنی زندگی کو فانی پر فدا کیا، کیا ملا اس کو؟ اب ایک مثال سنو. حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو تو سب جانتے ہیں نا، کچھ تعارف میں بھی کرا دیتا ہوں. یہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، بلخ کے بادشاہ تھے، اور اللہ کی محبت میں انہوں نے سلطنت بلخ آدھی رات کو فدا کی، اور گدڑی پہنی، فقیروں والا لباس پہنا، شاہی لباس اتارا اور فقیروں والا لباس پہنا. میرے شیخ فرماتے کہ اللہ بہت قیمتی ہے، اللہ اتنا قیمتی ہے کہ بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے تخت و تاج کو، مالداروں نے اپنے مال کو، شامی کباب والوں نے اپنی سب چیزوں کو اللہ پر فدا کیا. یہ اللہ اتنا قیمتی ہے. اور ایک بادشاہ نہیں، بے شمار بادشاہ ہیں جنہوں نے بادشاہت کو اللہ پر قربان اور فدا کیا. اور جب وہ شاہی لباس اتار رہے تھے اور فقیری کا لباس پہن رہے تھے، اس کو میں نے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد افضل صاحب دامت برکاتہم نے شعر میں فرمایا کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، اور چاہے شاہی یعنی شاہی عزت، آج شاہی عزت فقر میں روپوش ہے. جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، اور چاہے شاہی فقر میں روپوش ہے، یعنی شاہی عزت وہ فقیری کے اندر چھپ رہی ہے. اللہ اکبر. فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جانِ سلطان جانِ عارف ہو گئی. وہ جان جو شاہی محلات پر، شاہی سلامی پر، شاہی توپوں پر، شاہی گدوں پر، شاہی کھانوں پر، شاہی تخت و تاج پر فدا ہو رہی تھی، اب وہ جو ہے وہ بھیک پر نہیں بلکہ بھیک دینے والے پر فدا ہو گئی. اللہ ہی تو بھیک دیتا ہے کہ نہیں بھیجتا؟ زیادہ مبارک قابل مبارکباد ہے وہ زندگیاں جو بھیک پر نہیں بھیک دینے والوں پر قربان ہوتی ہیں. وہ سورج پر نہیں بلکہ سورج کو جو روشنی کی بھیک دیتا ہے اس پر اپنی زندگی کو قربان کرتا ہے. یہ ہے وہ زندگی، یہ ہے وہ قابل مبارکباد زندگی. ورنہ چڑھتے سورج کو دیکھا. ہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا, فلما را الشمس بازغتن, جب سورج روشن ہوا تو کیا فرمایا لوگوں نے, ہاذا ربی ہاذا اکبر, یہ میرا رب ہے, یہ سب سے بڑا ہے. پھر فلما افلت, لیکن جب کیا ہوا شام کو ہوئی سورج غروب ہو گیا, تماشا ختم ہو گیا. قال یا قوم انی بری مما تشرکون, اے قوم میں تمہارے شرک سے بری ہوں. ہم ایسے سورج کو پوچھے جو جس کی سورج جو ہے جس جو سورج اس کی روشنی کو اللہ تماشا دکھاتا ہے, صبح طلوع ہوا, شم سے بازرہ بنا, 12 بجے کا سورج, پھر اس کو غروب کر کے اس کی فنائیت کا تماشا دکھا دیا. ارے کس کے پیچھے مر رہا ہے, فانی غروب ہونے والے پر. اور پھر سورج ایسا بھی وقت آتا ہے کہ اس پر جو ہے سورج کرن ہوا, روشن ہے سورج لیکن روشنی نہیں ہے اس کی, سورج ہے روشن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اپنی عظمت کا جھنڈا دکھاتا ہے کہ ہم ہیں جو سورج کو روشنی کی بھیک دیتے, ہم ہیں جو سورج کو روشنی کی بھیک دیتے. ارے تم کہاں بھیک پہ مرتے ہو, بھیک پہ مرتے ہو, بھیک دینے والے کو دیکھو, اس کو اٹھا دو. اس کو کہہ رہے ہو اتنا گہرا مراقبہ نہ کرے, آنکھوں سے مراقبہ کرے. میں کشو, یہ تو میں کشی رندی ہے, میں کشی نہیں, آنکھوں سے تم نے پی نہیں, آنکھوں کی تم نے پی نہیں. بتاؤ آنکھیں بولتی کہ نہیں بولتی. ارے بتاؤ, ایک ایک لڑکا کسی لڑکی کو ایسے کر دے تو کیا اشارہ ہے کہ نہیں ہے؟ واہ, تو اللہ والا کیوں نہ آنکھ مارے, فرق ہے. لیکن وہ تو ناپاکی چاہتا ہے اور یہ پاک مولا کی باتیں ہیں. تو سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ آدھی رات کو سلطنت بلخ اللہ پر قربان کی, آدھی رات کو, اور چل پڑے. آہ کیا عالم ہوگا, سوچو جنگل کی راہ لے, پاس کچھ نہیں ہے, پاس دنیا بھی اسباب میں کچھ نہیں ہے, دنیا تو نہیں ہے, خالی سے دنیا ہے. اگر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جب جنگل میں گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا اکرام کیا کہ ان کے لیے جنت سے بریانی بھجوائی. اللہ اکبر, جس کی خوشبو سے پورا غار نیشاپور کا جو جنگل تھا خوشبو سے مہک گیا. تو وہیں پر ایک فقیر اور رہتا تھا, گھاس کھودو, ایک بزرگ تھے. اس سے وہ کہتا تھا کہ اللہ میاں, ایک زمانے میں گھاس کھودتے تھے, اللہ میاں اگر تو مجھے چٹنی روٹی دے دے تو یہ جو وقت گھاس کھودنے میں لگتا ہے یہ میں تیری یاد میں گزاروں. اللہ نے اس کی دعا سن لی. 10 برس سے وہ وہی رہتا تھا جنگل میں, اس کے لیے روزانہ چٹنی روٹی آتی تھی. تو اب اس نے کہا کہ اللہ میاں یہ کیا بات ہے, یہ نیا عاشق آیا ہے, یہ نیا فقیر آیا ہے, تو اس کے لیے بریانی دیتا ہے اور مجھے تو چٹنی روٹی پہ ٹرہاتا ہے, ہم کو چٹنی روٹی پہ کھلا رہے ہو پرانے عاشق کو. وہاں صاحب اولڈ از گولڈ ہوتا ہے, پرانی چیز تو سونا ہوتی ہے, یہ کیا ہم کو چٹنی روٹی کھلاتے ہو اور اس کو بریانی دیتے ہو. تب آسمان سے آواز آئی کہ اے فقیر, ذرا ہوش میں رہے, ہوش اپنے ٹھکانے رکھ, تو نے ہمارے راستے میں دیا کیا ہے, آٹھ آنے کی جھویا اور چار آنے کا کھرپا, کل 12 آنے ہمارے راستے میں قربان کیے ہیں, اور اس 10 سال جو ہم نے تجھ کو چٹنی روٹی دی ہے نہ اس کی قیمت لے کر آؤں. اور یہ جو جس کو تو نیا فقیر کہہ رہے, یہ وہ فقیر نہیں ہے کہ جس نے 12 آنے ہماری پر قربان کیا ہو, اس نے سلطنت قربان کی ہے, شاہی محل قربان کیا ہے, شاہی سلامی قربان کی ہے, وزیروں کی فوج اور موتی اور تاج شاہی کھانے ہم پر قربان کیے. تو جتنی جس کی قربانی اتنی خدا کی مہربانی. تو نے 12 آنے دیے, تجھ کو چٹنی روٹی 10 سال سے مل رہی ہے, لا چٹنی روٹی کا حساب دے اور اپنے 12 آنے کا حساب لے لے, تب تجھے دینا پڑے گا. اور اس نے شاہی تخت, شاہی عزت, شاہی کھانے, بادشاہت قربان کی ہے, تو اور یہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں, دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں بھائی, بتاؤ بھائی. بس تو اگر میں اب واقعہ کیا سنا رہا تھا, کچھ تعارف کرا دیا نا, سلطان ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ بادشاہت فدا کی اللہ کے نام پر, اللہ کے نام کا مزہ ہی کچھ ایسا ہے دوستو.
وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہ میں اوچو بر زبان امی روت نہ میں اوچو بر زبان امی روت ہر بلے منہ از اصل جوئے شبت جب اللہ کا نام میری زبان پر جاری ہوتا ہے وہ اللہ جو خالق شہد ہے تو جب اللہ کا نام اس خالق شہد کا نام میری زبان پر آتا ہے تو میرا بال بال دریائے شہد بن جاتا ہے اللہ کے نام کا مزہ ایسا ملتا ہے جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر کہتے ہیں نا سب فقیری لی تو کیا ملا اس کو سلطان ابراہیم ابن آدم رحمتہ اللہ علیہ نے جو فقیری لی شاہی کو چھوڑ کر کیا ملا ان کو ارے فقیری میں کیا ملا بادشاہت تھی شاہی تھی لیکن صرف بھیک تھی بھیک دینے والا نہ تھا اب جو ہے وہ بھیک تو نہیں ہے لیکن بھیک دینے والا دل میں موجود ہے فرق ہے کہ نہیں ہے ایک کے پاس سورج ہے ایک کے پاس خالق سورج ہے یہی تو بات تھی ایک مرتبہ سلطان محمود سلطان محمود کے دربار میں بادشاہ نے باندیوں کو کھڑا کر دیا شاہی خزانے کے منہ کھول دیے وزارت حسنا کی کرسیاں امیری سب کھول دی اور اعلان کیا جائیداد موتی اشرفیاں سونا چاندی کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی یہ اعلان کر اب سب نے جو کرسی کا عاشق تھا اس نے کرسی لے لی کوئی باندی اور لونڈیوں کا عاشق تھا اس نے باندی لونڈی لے لی کوئی سونے چاندی کا عاشق تھا اس نے سونا چاندی لے لی جو ہر الغرض جو جیسا تھا جس کا جیسا محبوب تھا اس نے وہ لے لیا ایاز بیٹھا ہوا ہے ایاز خاموش بیٹھے کچھ نہیں حرکت تو بادشاہ نے کہا رہے ایاز بیوقوف تجھے کیا ہو گیا ساری دنیا اس وقت سب لوگ اپنی من پسند چیزیں دنیا کی چیزیں لے رہے ہیں اور تو بیوقوفوں کی طرح بیٹھا تماشا دیکھ رہا تجھے کیا ہو گیا تو کیوں اس لوٹ سیل سے فائدہ نہیں اٹھاتا رمضان شریف کی لوٹ سیل لگی ہے تو کیوں نہیں فائدہ اٹھاتا تو کہتا ہے کہ حضور کیا آپ کا یہ وعدہ ہے کہ آج جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کی ہو جائے گی کیا آپ کا یہ وعدہ ہے بادشاہ نے کہا یہ شاہی فرمان ہے یہ شاہی فرمان ہے اور یہ بادشاہوں کا یہ حکومت کا وہ فرمان نہیں ہے کہ متاثرین کو اعلان کیا ایک ایک لاکھ روپے دیں گے اس کے بعد مکر گئے یہ وہ مردوں کا اعلان ہے یہ ہجڑوں کا اعلان نہیں ہے کہ زبان سے کچھ کہا اور عمل کچھ کیا یہ مردوں والی باتیں ہیں تو تو آج جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ تیری ہو جائے گی تو ایاز اٹھا اور بادشاہ کے پیچھے آیا اور بادشاہ کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا کہا حضور آج سے آپ میرے ہیں کہا ارے بے وقوف یہ تو کیا کر رہے ہیں لوگ وزارت عثمان کی کرسی لے رہے ہیں کوئی موتی لے رہے ہیں کوئی اشرفیہ سونا شامی کباب اور بریانی لے رہا ہے کوئی باندیا لے رہا ہے کوئی جائیداد لے رہا ہے یہ تو کیا بے وقوفی کر رہا ہے اور وزیروں نے بھی مذاق اڑایا کہ ارے بے وقوف کو دیکھو کہاں ہاتھ رکھ دیا اس نے کہا حضور یہ تو بہت بیوقوف ہے ایاز نے کہا حضور میری بھی سن لی جائے وزیروں کو خطاب کر کے کہا اے وزیرو تم قالین لے رہے ہو موبائل لے رہے ہو ایئر کنڈیشن لے رہے ہو ٹو ڈی کرولا لے رہے ہو شاہی محل لے رہے ہو مکانات لے رہے ہو ایئر کنڈیشن کشامی کباب اور بریانی حسین عورتیں اور وزارت عثمان کی کرسیاں یہ سب لے رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ جب بادشاہ ناراض ہو جائے گا اور میں بادشاہ کو لے رہا ہوں لیکن جب بادشاہ ناراض ہو جائے گا تو تم اسی غلام کے پاؤں پکڑو گے کہ بادشاہ سے ہمارے راضی نامہ کرا دو اور کہا حضور میرے پاس یہ سب کچھ نہیں ہے لیکن یہ سب کچھ آپ کا ہے لہذا جب آپ میرے ہیں تو یہ سب میرا ہے یہ جو سب کچھ ہے یہ آپ کا ہے اور آپ میرے ہیں لہذا یہ سب میرا ہے جو تو میرا جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری جو تو میرا یعنی اللہ سے خطاب کے شاعر نے بزرگ شاعر نے کیا فرمایا جو تو میرا یعنی اللہ اگر تو میرا دیکھو اپنے دوست کو اٹھا دو میں بھی صبح سے نہیں سویا لیکن کیا کریں جاگتے رہو شاید کہ کوئی بات کہاں دل میں گھر کر جائے اور کیا پتا کہ کیا چیز کون سا قطرہ موتی بن جائے کچھ پتا نہیں بارش تو بہت برستی ہے نا لیکن جس پہ اللہ کی مشیت ہوتی ہے سیب کا منہ کھلتا ہے قطرہ اندر جاتا ہے جس اور قطرے تو بے شمار سیبوں میں جاتے ہیں لیکن جس پہ اللہ کی مشیت اور تول تڑپ ہوتی ہے پھر وہی سیب کے اندر وہ قطرہ موتی بن جاتا ہے. لہٰذا باتیں تو بہت ہیں, ارے باتوں سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مشیت ہو جائے پتہ نہیں کون سی بات موتی بن جائے اندر جا کر, کچھ پتہ نہیں. اس لالچ میں سنتا رہے, اس لالچ میں سنتا رہے, اپنا سیب کھلا رکھے. یہ سیپ جو ہے نا, یہ سیپ اندر دل ہے اصل, اور اس کا تعلق اس کان سے ہے, اور آنکھوں کو بھی ساتھ رکھے, آنکھوں سے بھی لوٹتا رہے. لہٰذا عاشق سے کہو آپ محبت تو کرتے رہے لیکن محبوب کو دیکھو مت. بتاؤ رہ سکتا ہے محبوب سے دیکھے بغیر؟ بتاؤ بھائی کچھ محبت کر دی تو بتاؤ. یہ کہتا ہے کہ محبت میں تو دیکھنا بھی چاہیے, بغیر جدائی میں وہ دیدار نہ ہو. واہ, ارے لوگ تو ایسے ایسے موتیاں ہیں, دس دس کلو میٹر جاتے ہیں پیدل اور دیکھنے کے لیے صرف آدھا گھنٹہ ایک ایک گھنٹہ تو تیاری کرتے ہیں, کپڑے استری نہا رہے ہیں, شیمپو لگا رہے ہیں, لوشن لگا رہے ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا دھلتے پالش کر رہے ہیں, اور صرف کیا ایک نظر دیکھ رہے ہیں. ایسے ایسے بھی موتیوں کی کمی نہیں ہے. یہ موتیاں خاص لفظ ہے, اس میں آپ کو کچھ ترمیم کرنی پڑے گی, اور اپنے دل میں آپ ترمیم کر لیجئے کہ موتیا کے میم کی جگہ چے لگا دیجئے, پھر وہ فرق پتہ چل جائے گا. موتیوں کی کمی نہیں ہے غالب, شاعر کہتا ہے کہ موتیوں کی کمی نہیں ہے غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. پتہ نہیں شعر جو بھی ہو, ہم مخلوق کو حق حاصل ہے, ہم نے ترمیم کر ڈالی, ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. موتیوں کی کمی نہیں ہے غالب, ایک ڈھونڈو ہزار ملتے ہیں. ابھی تو کیا اڑا رہے, چل شاباش, سائنسدان نہ بن انسان بن. تو اب بادشاہ عیاض نے کہا کہ حضور آپ میرے ہیں, آپ میرے ہیں تو سب خزانے میرا ہے, یہ سب چیزیں میری ہیں, اور جب آپ ناراض ہوں گے یہ سب میرے پاؤں پہ پڑے ہوئے ہوں گے. بس ایسے ہی میرے دوستو, اللہ جس کا ہے سب کچھ اس کا ہے, اور اللہ جس کا نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان للہ کان اللہ لہ, جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے, اللہ اس کا ہو جاتا ہے. کہ ملا بن جائیں گے کھائیں گے کہاں سے. واہ یار, عجیب ایک منطق لڑائی, پتہ نہیں کہتے, ایسا لگتا ہے اسے داڑھی سے کھاتے. اور پھر اچھا, پھر عجیب بات ہے, مولویوں پر اعتراض کرتے, کہتے کہ ملا کھاتا بہت ہے. تو بھائی اگر کھاتا ہے تو کھانے کے لیے تو چاہتے نا, تو ملا کیوں نہیں بن جاتے, کھانا ہی ہے نا, روٹی کی فکر ہی ہے نا, تو پتہ چلا ملا بننے سے روٹی کی فکر ہٹ جائے گی تو کیوں نہیں بن جاتے بھائی. ایک صاحب نے ہمارے شیخ سے کہ شیخ حضرت محمد شاہ راؤ صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, اب تو انتقال فرما گئے, تو ان سے کہا کہ حضرت یہ مولویوں کے بڑے نفع ہیں. ایک صاحب نے کہا مولویوں کے بڑے نفع ہیں, مرغی سے کم تو بات نہیں کرتے, فرسٹ کلاس جہاز سے سفر تو نیچے اترتے نہیں ہیں, چیئرمین کے لٹھے سے نیچے بات نہیں کرتے. تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے فرمایا کہ بھائی ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا اچھا کھائے, اچھا پہنے, اچھا رہے, ہر کی خواہش ہوتی ہے. میں کہا سر تمہاری بھی خواہش ہے؟ کہا تو پھر بنا دو مرغی, اچھا کھائے گا, اچھا پہنے گا, اچھا رہے گا, پھر کیا فکر ہے, کیوں بھی نہیں بناتے بھائی. اگر یہی شکایت ہے کہ دادا کھاتا ہے تو کھانا ہی چاہتے ہو نا, تو کب بن جاؤ, مجھے مفت کا ملے گا, مجھے عزت سے لیکن ملے گا, سچ بتاتا ہوں, رگڑوں سے نہیں, عزت سے, عافیت سے ملے گا, رزق عافیت سے, روٹی کا ہی ہے نا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ داڑھی سے روٹی کہاں ملتی ہے, داڑھی سے, کہتے ہیں داڑھی سے روٹی ملتی ہے, تو جس کی داڑھی کیا وہ روٹی نہیں کھاتا کیا؟ ارے میری صحت دیکھ لو, مقدمے کی دیکھ لو, ایتھوپیا کا تو نہیں لگتا نا, کسی ڈیولپڈ کنٹری کا لگتا ہوں گا, نہیں لگتا, ترقی یافتہ, اللہ تعالیٰ کا شکر. کہتے ہیں صاحب اگر ملا بن جائیں گے کھائیں گے کہاں سے. واہ یار, ارے میاں یہ کیا, یہ اگر کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ جو داڑھی کاٹے تو جو داڑھی کاٹا ہے اس کو تو روٹی ملے, اور جس کی داڑھی ہے اس کو روٹی نہ ملے, بتاؤ بھائی.
عجیب حساب ہے. ساری زندگی کھا رہا پھر بھی کہتا ہے کھاؤں گا کہاں سے. جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے جس اللہ نے ماں کے پیٹ میں پالا, کیا اس اللہ کو پیٹ سے نکالنے کے بعد اتنا نہیں کہ دو روٹی دے دے؟ اس اللہ تعالیٰ سے یہ کرتا ہے کہ ایسے نکال کے لاوارث چھوڑ دے گا؟ کیا توقع کرتا ہے؟ اللہ نے رزق اپنے ذمہ لے لیا, رزق اپنے ذمہ لے لیا. اور اللہ نے فرمایا یعلم مستقرها ومستودعها, اللہ جانتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ رہنے کا کیا ہے. حالانکہ ہماری اللہ کے سامنے کیا حقیقت ہے دوستو, کتنے اللہ پاک آسمان ہم زمین ناپاک, لیکن پھر بھی اللہ کیا فرما رہا ہے, کیا لم مستقر رہا وہ مستعود رہا, اللہ جانتا ہے تمہارے رہنے کے ٹھکانے کو اور جہاں جہاں تم اپنا مال دفن کرتے ہو, جہاں جہاں ٹھکانے لگاتے ہو, تمہارے فریج کی بھی خبر ہے اس کو, اور جہاں سے تم رزق حاصل کرتے ہو اس کی بھی خبر ہے. اللہ وہی اسباب تم نے کیے, اللہ مسبب ہے, وہی اسباب سے تمہارا رزق پہنچا دیتا ہے. کیا ٹھکانا ہے اللہ اکبر. تو جس اللہ نے آپ سے تال پوس کے بڑھا, کیا آئندہ اس کو روٹی کھلانا کیا مشکل ہے, کیا مشکل ہے دوستو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قابل مبارکباد ہے وہ زندگی جو خالق زندگی پر قربان ہوتی ہے. عقل مندی کی تعریف کیا ہے کہ جو انجام پر نظر رکھے, انجام پر نظر رکھے. میرے دوستو اللہ کو خوش کرنے میں عافیت ہے. زندگی اور موت کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. رزق کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. صحت اور بیماری کس کے قبضے میں؟ اللہ کے. جوانی اور بڑھاپا اللہ ہی کے قبضے میں ہے, اور دنیا کی جتنی نعمتیں وہ سب بھی اللہ ہی کے قبضے میں ہے نا. تو اللہ کو خوش کرنے سے ملیں گی کہ نہیں ملیں گی؟ بس میرے دوستو ہمارا کام بتا دینا ہے, ہمارا کام بتا دینا ہے. خود بھی مقرر بھی اس تقریر پر عمل کرنے کا محتاج ہے, جو عمل کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. ہمت کرے میرے دوستو, ہمت کرے. اللہ کی فرما برداری میں دائرے کے دائرے میں آ جانا یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے دوستو. ہمت کرے. ایک مٹھی داڑھی رکھ لے. اچھا گناہ جو ہے, گناہ یہ گناہ اچھی چیز ہے خراب بتائیے صاحب؟ خراب چیز ہے, سب تسلیم کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور خراب چیز کو چھوڑنا چاہیے کہ نہیں؟ جلدی چھوڑنا چاہیے یا دیر سے؟ جلدی ہمت کرے. نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. موت کا وقت پتا نہیں ہے, موت کا وقت پتا نہیں ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں, کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ رمضان شریف آیا عید کی تیاری کر رہے ہیں, کیا پتا تھا زلزلہ آئے گا سب ملیا میٹ. بیٹا اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا ابا آئے گا, میرا ابا آئے گا میرے لیے کھانا پینا لے کے آئے گا. پتا چلا کہ ابا نہ آنے کے لیے چلا گیا, ابا نہ آنے کے لیے چلا گیا. باپ منتظر ہے کہ میرا بیٹا آئے گا اسکول سے مدرسے سے, میری آنکھوں کی ٹھنڈک, میرے بڑھاپے کا سہارا. پتا چلا بیٹا ہی تھے. اللہ دوستو کیا کر رہے ہیں ہم, دیکھیں تو ہم کہاں جا رہے ہیں. نظر قدم سوئے دنیا, نظر سوئے دنیا قدم سوئے برتن, نظر دنیا پر لگی ہے کہ فیکٹری بنانی ہے, مکان بنانا ہے اور کاروبار کرنا ہے, ٹوٹی گاڑی, نیا نوکیا کا موبائل لینا ہے, ایئر کنڈیشن لگانا ہے, اور یہ گاڑی ہے وہ گاڑی لینی ہے, یہ مکان ہے وہ مکان لینا ہے, اتنا لاکھ روپیہ اتنے کروڑ روپے بنانے ہیں, یہ سے کر رہا ہے. اور حالانکہ اس کو خبر ہی نہیں ہے اس کی, یہ اپنا اپنی مرضی چاہتا ہے اور اوپر سے کچھ اور فیصلہ آ رہا ہے. مکان تیار ہوا, مکان تیار ہوا, مکان میں جا بھی نہ سکے. مکان جا, مشین بکی, مشین بکی, چیک مل گیا, بینک میں پیسہ آ گیا, لیکن چیک بینک کے پیسے کا مالک جو ہے پتا چلا اس کا جنازہ نکل رہا ہے. کیا دوستو دیکھیں کہ کیا کر رہا ہے. جو چیزیں چھوٹنے والی ہیں اس سے زیادہ دل نہ لگائے. میں ان چیزوں کو چھوڑنے کو ہرگز نہیں کہوں گا, دنیا کو چھوڑنا ہم اس کو ہرگز نہیں کہیں گے. اتنا ضرور کہیں گے اس کو دل میں نہ بھگوسا ہے, بس ہاتھ میں موبائل ہو, نوٹوں کی گھنٹی ہو, کپڑے پہنے, کھائے پیئے, لیکن ان سے دل نہ لگائے. دل میں اللہ کو رکھے, بس دل میں اللہ ہو, دنیا ہو ہر طرف, دل میں نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ کیوں؟ کیونکہ یہ انسانیت کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گی. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کشتی اور پانی کا ساتھ ہے, لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ پانی بہت ضروری ہے, بھائی پانی جو ہے کشتی کے لیے ضروری ہے نا, وہ کہیں گے کہ اگر پانی نہ ہو کشتی چلے گی کیسے؟ کہ اچھا اتنی ضروری ہے, او چلو پانی کشتی میں جمع کرنا شروع کر دیا. تب کیا ہوگا, کشتی ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟
وہ کہے گا ارے ظالم ضروری تو ہے لیکن کہاں ضروری ہے؟ نیچے ضروری ہے. اگر پانی کشتی کے نیچے ہوگا تو وہ کشتی کے چلنے کا ذریعہ بنے گا, اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے گا تو اس سے کشتی بھی ہلاک ہوگی, کشتی کا ناخدا بھی ہلاک ہوگا, اس کا مالک بھی ہلاک ہوگا اور جتنی سواریاں ہیں سب کی سب ہلاک ہو جائیں گی. بس میرے دوستو دنیا کی بھی یہی مثال ہے, دنیا کی بھی یہی مثال ہے کہ دنیا ضروری ہے لیکن کیسے ضرورت ہو, بھوک لگے کھانا کھا لے, کپڑا ننگا ہے کپڑا پہنے, سفر کرنا ہے گاڑی لے لے, بات کرنی ہے ٹیلی فون لے لے, چلو گرمی لگ رہی ہے ایئر کنڈیشن بھی لگا لے, مکان کم پڑ رہا ہے دوسرا مکان لے لے, لیکن اتنا نہ کرے کہ دو میاں بیوی ہیں ایک بچہ ہے ہزار گز کے بنگلے میں رہ رہے, پورا کرکٹ اسٹیڈیم وہی بنایا ہوا ہے, کیا سر سوچے کیا ہے اس کا آدھار کے اس نے کیا کرے گا, سوچو اس کی ضرورت سے کتنا زیادہ ہے, نہ کوئی آنا نہ کوئی جانا, بس فکر ہے ہزار گز کا بنگلہ, کیا ضرورت ہے اپنی در چلو میں کہتا ہوں 120 نہیں گز نہیں 240 گز کا گھر لے لیں, ایک مثال سمجھا رہا ہوں, میں آپ کو دعوت نہیں دے رہا, میں کہہ رہی کوئی اسٹیٹ ایجنسی نہیں ہے, یعنی ایک بات پیش کر رہا ہوں کہ میرے دوستوں ذرا کچھ عقل استعمال کریں کہ جو ہم کو جہاں رہنا ہے وہ وہاں دنیا میں ضرورت سے رہے اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی تیاری کریں, یہ سمجھانا چاہتا ہوں اپنے کو بھی اپنے نفس کو بھی اور آپ لوگوں کی خدمت میں بھی یہی گزارش پیش کر رہا ہوں, محبت سے ادب سے آپ لوگوں کا ادب اپنے سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے کہ جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کی ویسی تیاری کرے, دادا دنیا جمع کرے لیکن کس لیے, ضرورت ہے مال ہو اپنے اچھا پہنے کہ کوئی عزت کوئی ذاکی نہ سمجھے, اچھا کھائے, اچھا ایک عجیب بات ہے ہمارے بزرگوں نے فرمایا اچھا کھانا تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن یہ اچھا جو لباس ہے بڑا بڑھیا 10-10, 25-25 ہزار کے سوٹ ہے, عجیب سمجھ میں نہیں آتا پتہ نہیں کیا اس میں گھسا ہوا ہے, اور ایک تو آج کل مردوں کو عجیب بیماری چلی ہے عورتوں کی طرح کے کپڑے پہننے لگے کہ جس کے اندر عورتوں کی طرح کڑھائی اور عورتوں کی طرح سے جو ہے وہ بس بوٹے اور یہ سب بنے ہوئے, ارے بھائی مرد بناؤ مرد, اور پھر کمال یہ ہے کہ مرد صاحب بھی دیکھو جو سو رہے ان کو اٹھا دو, سونے والوں کو جگا دو, وہ جو جھپکیاں لے رہے نا اس کو بھی اٹھا دو, جھٹکے نہ مارے ایسا نہ بجلی زیادہ پیدا ہو جائے کیونکہ پانی میں جھٹکا مارنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے تو مجھے کرنٹ نہ لگ جائے, کوئی بات نہیں اٹھا دو بے فکر ہو گئے کیونکہ افطار کا ٹائم ہونے والا ہے چھٹی ہونے والی ہے, تو اب جو ہے مردوں کو دیکھا زنانہ حرکتیں, بریسلٹ پہن رہے, چینیں لگائی بھی ہیں اور مہندی لگا رہے ہیں, عظیم سبحان اللہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, ہاتھوں پر مہندی لگانا یہ تو عورتوں کا کام ہے, یہ مردوں نے کہاں سے شروع کر دیا, مرد کو داڑھی پر تو لگانے کی اجازت ہے, سر کے بالوں پر تو لگانے کی اجازت ہے, لیکن یہ ہاتھ پر مہندی لگانا یہ زنانہ پن پتہ نہیں کہاں سے آیا, یہ مردوں کی مردانگی کہاں چلی گئی پتہ نہیں, مونچھوں کو تاؤ دینے میں تو ایک نمبر آ گئے, مونچھوں کو تاؤ یہ ایسا اصلی گھی لگا کر چربی لگاتے, کھانا گوشت سے چربی نکلی اس کو مونچھوں پر لگایا پھر اس کو تاؤ دے دیا, لیکن کام بالکل عورتوں والے, تو پھر مرد اور عورت کے جب اختلاط ہو جائے تو اس کا ایک کچھ اور نام ہوتا ہے جس کو ہجرا بولتے ہیں, مخنث, کیونکہ جب مرد اور عورت کیونکہ کچھ مردانہ صفات کچھ زنانہ صفات تو یہ دونوں صفات مل گئی تو ہجرا ہوتا ہے نا بھائی, کیونکہ نہ تو مرد ہے نہ تو زن, اے مخنث نہ تو مردی نہ تو زن, معروفی فرماتے ہیں کہ تو مخنث ہے نہ مرد ہے, نہ پورا مرد ہے نہ پوری عورت ہے, آدھا مرد آدھا عورت, آدھا تیتر آدھا بٹیر, کبھی اس کشتی میں آدھا پاؤں آدھا اس کشتی میں پاؤں, یہ کیسا ہے, ارے یا تو مرد بن جائے یا بالکل ہی چھوڑ دے, ٹھیک ہے چوڑیاں پہن لے, جنگ کھیڑ رہی زنانیاں دی بالکل ہی چھوڑ دے, لیکن یہ کیا کام کرتا ہے ذرا سوچے کیا کر رہا ہے, لباس جو ہے سنت کے خلاف, شکل سنت کے خلاف, نماز بھی سنت کے خلاف, ہم کیا کر رہے ہیں میرے دوستو, بس یہی کہتا ہوں تھوڑی سی زندگی ہے اس کے لیے تیاری کریں, جو جمع کر کھائے پیے اللہ تعالیٰ کی طاقت پیدا ہو فرما برداری میں استعمال کریں, رزق حلال کمانا بھی فرض ہے عبادت ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم بھی آ گیا اب وہ رزق حلال, جی رزق حلال کمانا مولانا صاحب رزق حلال کمانا عبادت ہے, حدیثیں اور قرآن شریف تو پتہ نہیں اس وقت میں پوری یاد رہتی,
نماز کی حدیث بھول گئے، نظر بچانے کی حدیث اور قرآن شریف کو بھول گئے، عورتوں کو دیکھ رہے ہیں، لڑکوں کو دیکھ رہے ہیں، دل میں گندے خیالات پکا رہے ہیں، وہ سب بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو ہے اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ پر قربان کریں، فدا کریں، اور جو دنیا کی ضرورت ہے وہ ضرورت کے حساب سے استعمال کریں، اور اس کا طریقہ بھی سیکھیں تاکہ کشتی اور پانی ساتھ ساتھ چلے. ایسا نہیں کہ پانی ہٹا دیا اب کشتی کہاں چلے گی. زندگی کی اگر نہ کھائے گا نہیں تو بھائی نماز کیسے پڑھے گا، کھائے گا نہیں تو عبادت کیسے کرے گا. بیوی بھی ضروری، بچے بھی ضروری، کہ بچوں کو عالم حافظ بنایا، اب ابا جان جو ہے وہ قبر میں لیٹے ہوئے اور بیٹا قرآن شریف کی تلاوت کر رہے، ذکر کر رہے، نماز پڑھ رہے اور اس کا ثواب اپنے ابا کو پہنچا رہے. سبحان اللہ. اولاد بھری اس کو نیک بنایا، بجائے اس کو انٹرنیٹ کی فحاشیاں اور کیبل کی گمراہیوں میں اور جو 200 چینل ٹی ویوں میں گھسیڑ دیا، گندی فلموں میں، جوس کی دکانوں میں گھسا ہوا ہے. اب کیا ہے جی، باپ جو ہے تسبیح پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے اور جو ہے لوگوں کو دین کی باتیں سکھا رہا ہے، اور بیٹا صاحب وہ جو ہے وہ لیلا کی گلی کے چکر لگا رہے ہیں. وہ باپ جو ہے کعبہ شریف میں طواف کر رہے اور بیٹا لیلا کی گلی کے طواف کر رہے ہیں. واہ. اس کو بتائے، سمجھائے، خبردار یہ کام مت کرو، کہاں اپنی جوانی کو ضائع کر رہے ہو. شروع سے سکھائے، یہ نہ کہے کہ جی بڑا ہو کے سب سیکھ جائے گا، ہم نے تو سمجھا دیا. نہ سمجھائے نہیں، کچھ آنکھیں بھی دکھائے، ڈنڈا تو دکھائے، ڈنڈا دکھائے، مارے نہیں. مارنے سے منع کروں گا، دکھانے سے منع نہ کروں گا. جیسے ایک بزرگ تھے، وہ ان سے ایک سانپ بحث ہو گیا، سانپ تو انہوں نے کہا کہ دسنا مت، توبہ کرائی. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. 6 مہینے بعد ملاقات ہوئی، زخمی، چور چور، زخم، خون نکل رہا ہے. پوچھا کہہ رہے بھائی کیا حال ہو گیا؟ اس نے کہا حضور آپ نے توبہ کرائی تھی، کسی کو دسنا مت، تو اب لوگ بچوں نے مار مار کے میرا یہ اثر کر دیا. تو فرمایا میں نے ڈسنے سے منع کیا تھا، پھنکارنے سے تو منع نہیں کیا تھا. لہذا یہ تھوڑی کہ اولاد کو ڈنڈا مارنا تو منع ہے، دکھانا تھوڑی منع ہے. مارنا تو منع ہے کہ مت مارو، ایسے پاگل مت بنو، وحشی، الو کا پٹھا مت بولو. کہ بولو گے اس کو الو کا پٹھا، بن جاؤ گے خود الو، کیونکہ الو کا پٹھا کے مانے الو کا بیٹا. تو جب اس کو بولا الو کا بیٹا تو خود الو آگے نہیں ہوا، اپنے کو الو تسلیم کیا اور گالیاں دے رہے، تیری ماں کو ایسا کروں، تیری بہن کو ایسا کروں. بتائیے اولاد کو گالی دے رہے، کیا عقل کہاں چلی گئی؟ حرام زیادہ بھی بولتے ہیں اپنی اولاد کو، اب سوچا نہیں کہ اس کے معنی کیا ہے. یعنی وہ حرام زادہ کے معنی حرامی کا بیٹا، یعنی خود حرامی ہوا اور یہ اس کا بیٹا ہوا. ایسی ایسی گالیاں دے رہے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں، اپنی زبان کا وہ احساس ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، نیک باتوں پہ اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اپنی صورت کا جائزہ لیں، اپنی سیرت کا جائزہ لیں کہ ہمارا کوئی لمحہ اللہ کی نافرمانی بنا گزرے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا. یا اللہ نیک کاموں کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ تعالیٰ جس بات سے آپ خوش ہوں اس بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جس بات سے آپ ناراض ہوں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ نبی الامی. ایک بات اور کہتا ہوں، یہ جو 6 روزے کا مسئلہ ہے کہ 6 روزے رکھنا یہ مستحب ہے اور بہت فضیلت کی بات ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے اگر جو رمضان شریف کے مہینے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 روزے رکھے، اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے پورا سال روزہ رکھا. فضیلت کی چیز ہے، ثواب کا کام ہے اور نفل ہے، لیکن ہے نفل. اور مسلسل رکھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک روزہ رکھ شوال کے پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتا ہے. ایک روزہ رکھا پھر اس کو ویکنیس ہونے لگی، ویکنیس، کمزوری، اس کے بعد اس نے کہا کہ چلو اگلے دن میں سوپ پیوں گا، پھر سوپ پیا، پھر تگڑا ہو گیا، پھر ایک روزہ رکھ لیا. تو اس طرح یعنی پورے مہینے میں روزے پورے کر لے، اور روزے رکھے لیکن پڑوسی نے، دوست نے روزے نہیں رکھے تو اس کو کہہ رہے ہیں ابھی بے شرم بے جرم تو روزے نہیں رکھتا. نہ 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 بھائی، اگر روزے رکھو تو تمہارا نہ اللہ پر احسان نہ کسی پر احسان، جو کیا اپنے لیے کیا. اگر کوئی روزہ نہ رکھے اس کو ہرگز ایسا ٹوکنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ نفل ہے، نفل کو نفل کے درجے میں رکھے، فرض نہیں ہے. ہاں رمضان شریف کا روزہ چھوڑے تو اس کو کہتے ہیں ابھی بے غیرت، رمضان کے روزے چھوڑے ہٹا کٹا ہو کر، تب تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے. لیکن شوال کے روزے اگر رہے تو اس کو ہر کسی ایسا نہ بولے. ارے بتا دے بھائی، اچھا کام ہے، فضیلت کا کام ہے، اگر آپ رکھے ثواب ملے گا، نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ گئے نا؟ لہٰذا جو جس درجے میں اس کو اسی درجے میں رکھ دے. ہاں اگر کسی کے بعض لوگ ایسے ہیں جو قضا روزے رکھتے ہیں، قضا جن کے کسی وجہ سے رمضان شریف کے روزے چھوڑ دیا ہے، تو پہلے وہ قضا روزے رکھ لیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ سوچا چلو ایک دن میں دو شکار کریں، پھر شوال کے ثواب بھی مل جائے اور روزے کا بھی قضا روزے کا بھی ثواب مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ایک وقت میں ایک ثواب ملے گا، سمجھ گئے نا؟ تو بہرحال یہ چھ روزے کی فضیلت ہے، اچھا کام ہے. اور ایک بات اور کہتا ہوں کہ جیسا رمضان شریف میں ہم نماز کی پابندی کریں، جیسے رمضان شریف میں اللہ ہمارا اللہ ہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی اللہ ہمارا اللہ ہے، اور کوئی اللہ نہیں ہے کہ رمضان شریف کا اللہ کوئی اور غیر رمضان شریف کا اللہ کوئی اور، بھائی ایک ہی اللہ ہے، جیسے ہم رمضان میں اللہ کے بندے تھے ویسے ہی غیر رمضان میں بھی اللہ کے بندے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. ابھی اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے.